بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أجزاء الكرامي، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83, 84 اور 85 آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا. سورہ بقرہ قرآن پاک کی ایک بڑی سورت ہے، ابتدائی سورت ہے، اور تمام ابتدائی احکامات اسلام کے متعلق اس میں موجود ہیں مختصر، اور بعد میں مختلف جگہوں پر اس کی تشریح کی گئی ہے. میں نے جو آپ کے سامنے آج جو آیت تلاوت کی ہے وہ اللہ کا ایک میثاق ہے بنی اسرائیل کی اولادوں کے ساتھ. حالانکہ اللہ کچھ بات کی ضرورت دی کہ پچھلے معاہدات کرے، اس لیے خالق مالک پیدا کرنے والا موت دینے والا ان اللہ علیہ کل شیء قدیر، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے. اسے ضرورت نہیں ہے کہ وہ بندگان اپنی خلق سے یا اپنی مخلوق سے کسی قسم کے معاہدات کرے، لیکن وہ ایک محبت کرنے والی ذات ہے، انسان کو اس نے پیدا کیا ہے، انسان کی تمام ضروریات سے واقف ہے، اس کی نفسیات سے واقف ہے. لہٰذا اس نے بنی اسرائیل کی قوم کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، جس معاہدے کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اس کی میں نے آزاد کے سامنے تلاوت کی ہے. گویا کہ معاہدہ تو ہے بنی اسرائیل کی قوم کے ساتھ، لیکن جب قرآن پاک میں اس کی تفصیل سے دوبارہ بیان کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے ماننے والے، اسلام کو پڑھنے والے، اسلام کو جاننے والوں کے ساتھ یہ معاہدہ ہے، اور غیبی دنیا تک تمام عالم انسانیت کے ساتھ یہ معاہدہ اللہ تعالیٰ کا. سب سے پہلے میں اپنے آپ کے سامنے آیت ربانی کا پورا ترجمہ پیش کروں گا، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ مختصر وقت جو مجھے دیا گیا ہے اسی کے اندر اس کی تفصیل آپ کے سامنے بھی آ جائے. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 83 میں بیان فرماتے ہیں کہ وہی رخص نام عیسیٰ کا بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ. اللہ تعالیٰ اس بات کو یاد دلا رہا ہے کہ یاد کرو کہ اسرائیل کی اولاد سے ہم نے ایک پختہ عہد لیا تھا، اور وہ پختہ عہد اور معاہدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ جس کے قرآن پاک کی آیت نمبر 83 میں یاد دلا رہا ہے وہ یہ تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. یعنی اللہ ہی کو مالک ماننا، اللہ ہی کو خالق ماننا، اسی کو رازق ماننا، اسی کو زندگی اور موت کا مالک ماننا، اسی کی بات طرف اس بات کو منسوخ کرنا کہ عزت دینے والی ذات وہ ہے، زندگی کے رائے کو پھینکنے والی ذات وہ ہے، ہماری تفکیر اور تدبیر کا مالک وہ ہے، ان تمام معنویت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے ہمیں تنبیہ فرمانا ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، کیونکہ عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، زیادہ زندگی سے خوشی کی ہونی چاہیے. لیکن یہاں اس کے معنی دوسرے بھی نکل سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بھی نہیں کرنا ہے. یعنی کسی کو یہ جان لینے والا ہے کہ بال بدل آنے والا ہے، یہ زندگی اور موت کا مالک ہے، یہ بچے دینے والا ہے، یہ فارم الگ الگ شرک سے پاک عبادت اللہ تعالیٰ کو درکار ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کہا کہ لا تعبدون، معاہدے کی پہلی شرط اور معاہدے کی پہلی کلاوز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. پھر معاہدے کی دوسری کلاوز، معاہدے کی دوسری کلاوز یہ کہ وبل والدین احسان، اور والدین کے ساتھ اس سلوک سے پیش آنا. جتنے لوگ بھی آئیں گے اور جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ والدین کے ساتھ، ہر مذہب میں ہر اچھی قوموں کی تدبیر اور سلیقہ بھی ہے جو والدین کے ساتھ اس سلوک کی تربیت کہتا ہے. لیکن جب قرآن پاک کو علم والے رضانے کی ذکر کرتا ہے تو اس کے معنی اور ہوتے ہیں کہ یہ فرض عین ہے جس طرح قرآن کا ہر حکم فرض ہے. اگر قرآن میں بات آ گئی کہ وہی والدین نے جانا تو والدین کے ساتھ بھی اس نے شروع سے پیش آنا ہے اور یہ فرض عین ہو جاتا ہے. جس طرح کہ عقیم الصلاۃ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ نماز کو قائم کرنا ہے, اس کے اہتمام کرنا ہے, اس طرح جب قرآن پاک میں آ رہا ہے کہ وہی والدین جانا یہ سمجھ لیجیے کہ فرض ہے. اس سے ہم بریت نہیں کر سکتے, اس سے زیادہ رات نہیں کر سکتے, اس سے ہم تعلق نہیں توڑ سکتے. زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کیونکہ وہ بھی والدین احسانہ وہ ذیل قربا ترجیحات بتائی ہیں کہ والدین کے ساتھ اس نے سوکھ چکے شوہر ذیل قربا رشتے داروں کے ساتھ ولی اتامہ اور یتیموں کے ساتھ بل مساکین اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا یہ معاہدے کی دوسری شکل ہے. بنی اسرائیل کے قوم کے ساتھ جو معاہدہ اللہ تعالیٰ نے کیا اور اس کے اہتمام یہ دوسری شکل ہو گئی اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیسری بار کہ وہ وقول الناس حسنا وقیم الصلاۃ واقع اور لوگوں سے جب بھی بات کرو بھلی بات اچھی بات کرو ان کی خیرخواہی چاہو ان کی بھلائی چاہو. خیرخواہی چاہنے کے نتیجے میں آپ کی خیرخواہی ہوگی, بھلی بات کرنے کے نتیجے میں آپ کو بھلی طریقے سے جواب ملے گا. اگر آپ کا رویہ ٹیڑپن کا ہوگا تو جواب بھی لہٰذا جو تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے کہ وہ قول للناس حسنا اور انسانوں سے اور تمام مخلوقات کے ساتھ لوگوں سے بھلی بات کرنا پھر آ جائے واقعی مشکلات باتوں سے کہ نماز قائم کرو اور زکات دو سما تولے تم لیکن تھوڑے آدمی کے سوا تم سب اللہ خلیل منکم تم سب اس حیث سے پھر گئے بن تم موزون اور حال یہ کب تک پھرے. یعنی جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ تمہاری معاشرتی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے دیتا ہے تمہارا حال یہ ہے کہ تم تھوڑے لوگوں کے علاوہ سب لوگ اسے پھر جاتے ہیں اور حال یہ کب تک یہ پھرے ہوئے ہیں. کوئی دخت نہ مثاقوم لا تب سے خونا دماغ ملا تو جو نام خود سے تم مل جا رہا. اور یہ بھی یاد کرو کہ اللہ نے تم سے ایک مضبوط عہد اس بات کا بھی لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے گھر سے دیکھنا کرنا. اور آج تمام کی تمام خرابیاں قرآن پاک کے احکامات کو پڑھنے اور سمجھنے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہیں. اور آج دیکھیں کہ قتل و غارت کے لیے عام ہے اور انسان گھر سے دیکھ کر ایک دوسرے کو بے دخل کرتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ بالکل یہ حقوق متعین کر رہا ہے تمام انسانوں کا کہ کوئی ایک دوسرے کا خون نہیں بہائے گا اور نہ ایک دوسرے کو اس کے گھر سے بےگر کیا جائے گا. لیکن آج کی ساری بھاگ دوڑ اور آج کا سارا ہمارا تک و دو ایسی بات پر ہے کہ انسان کو اس کے گھر سے بےگر دخل کیا جائے اور انسان کی جان مار دی جائے. ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بےگر کرنا تو اقرار تم سما اقرار تم ون تم تشرور اور دیکھو تم اس بات کا اقرار کر چکے ہو اور تم اس پر گواہ دی. یعنی بدری صاحب نے اس بات کو مانا بھی تھا اور اس پہ گواہی بھی دی تھی کہ اللہ میں اس بات کو ہم مانتے ہیں احکامات کو اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم ان تمام جو آپ نے ہمیں احکامات دیے ہیں ہم اس کو پورا کریں گے. سم مان تم ہاؤ تلون انفرزم مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو, اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانمہ کر دیتے ہو اور ظلم و زیادتی خراب ان کے ساتھ رشتے کو دیا کرتے. لہٰذا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قتل سے ایک بہت عمد بہت بڑا کام ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جتھے بندی کرنا بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے, وہ جائز نہیں ہے کہ کسی گروہ کو دفاع کرنے کے لیے تم جتھے بندی کرو, سازشیں کرو, کوئی ٹولہ بناؤ, وہ ٹولہ بنا کے ایسا کام کرو کہ ایک دوسرے کو اس کے گھر سے بے دخل کیا جائے. عزیز دوستو جو آج میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 82 83 84 اور 85 اس کے اندر موضوعات دو ہو سکتے ہیں جس میں ہم آج گفتگو کر سکتے ہیں. وہ موضوع نمبر ایک یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرنا, اس کو کسی کو شریک نہیں کرنا. اور دوسرا موضوع جو ہو سکتا ہے کہ وہی والد میں لیتا آنا اور والدین اور صبح کے ساتھ انسان. لہٰذا آج میں نے جو موضوع آپ کے لیے یہاں پہ انتخاب کیا ہے وہ بھی والد انسان والدین کے ساتھ اس کا سلوک کم ہو جائے. اس لیے کہ آج جتنے لوگ بھی یہاں نماز پڑھنے آئیں گے اور میری تقریر میں شامل ہوں گے اس میں کچھ لوگ خود تو والدین ہوں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے والدین ہوں گے. لہٰذا دونوں کو ان معاہدات کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ گھر کے اندر سے ہمارے گھروں میں بے چینی اور بے اطمینانی ہے اور زیادہ زیادہ سی بات پہ والدین سے دوری ہے اور ایک دوسرے سے اس پر محبت کا خاتمہ ہے ہم اس کی آبیاری کر سکیں اور اپنے تعلقات کو سواری کر سکیں. اس لیے کہ والدین کے ساتھ اس کے سلوک جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور ہمارے پر فرض ہے. اس لیے کہ قرآن پاک میں اس کا جا بجا حکم دیا گیا. اور آپ دیکھیں کہ میں جو آپ کے سامنے آج موضوع رکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ بات صرف سورہ بقرہ میں نہیں کہی کہ وہ بالوال انسان ہے. جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو وہیں اگلی کلاس اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ بیان کرنا کہ وہ بھی بات ہے. میں آپ کے سامنے تمام آیتیں رکھتا ہوں مستقل کہ آپ اس کو سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنی فرض کی بجاوری کے بعد جو دوسرے فرائض کی بجاوری ہے اس میں سب سے پہلے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ ہے. اس لیے جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اپنی بندگی کا حکم دیا اس کی اگلی آئے فوری طور پر وہی والے رضانہ کا ہے ماں کے سامنے اس کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں. جیسے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بے فرمایا لا تعبدوا الا اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اسی کی عبادت کرنا. وبل والد احسان، اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں بھی یہاں فرمایا کہ وعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. تمہیں زیبا نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی زندگی میں کسی اور کو شریک کر لو. یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کلاس نمبر 1 کی سورت میں. اور پھر اگلی جو اس کی فوراً بعد یہ آیت نمبر 36 کا حوالہ دے رہا ہوں سورہ نساء کی میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہیں کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہی بات اگر آپ دیکھیں تو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ لا تعبدوا الا اللہ، اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. بات بالکل سیم ہو گئی. اب دوسری طرف آ جائیے کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ کے بعد سورہ بقرہ میں کہ وبل والد انسان ہے، والدین کے ساتھ انسان ہے، اس روپ سے پہچانا ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد بیان فرمایا ہے کہ وبل والد انسان اور والدین کے ساتھ اس روپ سے پہچانا ہے. اور جہاں یہاں تھوڑی تشریح کی ہے کہ عزیز رشتہ داروں کی، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر اس کی مزید تشریحات اور مطلب کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ان شکوں میں مزید شکوں کا اضافہ کیا ہے، مزید قرآن کا اضافہ کیا ہے. اور قرآن یہ ہیں کہ وہ ذی القربا، والدین کے بعد عزیز قربا پہلے نمبر میں ہے، ولیدامہ اس کے بعد یتیموں اور مساکین کا نمبر ہے. ترجیحات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن آگے جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید اضافہ کیا ہے وہ یہ کہ وہ چار ذی القربا اور اپنے اجنبی، وہ چار ذی القربا اور اپنے رشتے دار پڑوسی سے اس میں سلوک کرو. اگر پڑوسی تمہارا رشتے دار ہے تو اس کے ساتھ بھی تم نے اس میں سلوک سے پیش آنا ہے. وہ چار الظلم، اور اگر اجنبی پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ بھی اس میں سلوک سے پیش آنا ہے. یہ مزید اضافہ ہے یہاں پہ. یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نے ہمیں معاشرتی آداب بھی بتائے ہیں. اتنا دین فطرت، اتنا اچھا اسلام کہ جس کو ہم مسلمان کہتے ہوئے، کہنے کو تو ہم مسلمان لیکن کہتے ہوئے شرماتے والی بات آ جاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بتایا کہ اپنے گھر میں بھی داخل ہو جاؤ تو شانتی کا اسلام کے تبادلہ کر لو اور کھکار کر آواز دے کر داخل ہو جاؤ، کہ تمہارے اپنے گھر میں بھی ضرور نہیں ہے کہ لوگ اس حالت میں ہو کہ تم گھر میں بنا دیا داخل ہو. ایسے معاشرتی حالات سے کام میں، اور وہی معاشرے کا حال سب سے برا ہے کہ لوگ آج دوسرے معاشروں کی مثال دیتے ہیں لیکن قرآن پاک میں جن چیزوں کو ہم نے کہا وہ ہم نے چھوڑ دیا اور دوسرے اس کو استعمال کر رہے ہیں، لہٰذا وہ معاشرہ اچھا ہوگا اور ہمارا معاشرہ خراب ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جار القربا، وہ جار الجنب، اور اجنبی ہمسایہ پڑوسی رشتہ دار اگر ہو تو اس کے ساتھ دوسرے سلوک سے پیش آنا ہے، اور اگر اجنبی پڑوسی ہو تو اس کے ساتھ دوسرے سلوک سے پیش آنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اور اس کے بعد جو آپ کے سفر میں مسافر میں پہلو کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ دوسرے سلوک سے پیش آ جائیے، جو آگے اور دائیں بائیں آپ کے ساتھ سفر کرتے ہیں ان کے ساتھ دوسرے سلوک کا معاملہ رکھیے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لونڈی اور غلاموں سے بھی اس نے سلوک کا معاملہ کریں جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے قبضۂ قدرت میں لیا ہے. گویا کہ جو اسلام لونڈی اور غلاموں کے حقوق کے پاس جاری کرتا ہو، آج وہ اسلام اتنا دور ہے ان چیزوں سے کہ بس بھائی بھائی کی گردن مارنے پر تلا ہوا ہے. اور ہم نے مشاہدہ ہم روز کرتے ہیں کہ کس طرح بھائی بھائی کی گردن مارنا، کس طرح بھائی بھائی کے حقوق کو غضب کر رہے ہیں، غضب کر رہے ہیں، جبکہ غلاموں اور لونڈیوں کو جو آپ کے پیڑ ورکر ہیں آپ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جو کھلاؤ تو تم خود کھاؤ، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے انہیں کھلاؤ، اور جو خود پہنو انہیں پہناؤ. جس معاشرے میں اتنی اچھی معاشرتی تعلیمات دی گئی ہو وہ معاشرہ اگر اپنے مذہب سے بھگانا ہو جائے اور اپنے احکامات سے دور ہو جائے تو اس میں معاشرے کی خرابی نہیں ہے، اس مذہب کی خرابی نہیں ہے، بلکہ اس کے ماننے والوں کی خرابی ہے. لہٰذا جو اس تذکیر کا عمل، جو درس و تدریس کا سلسلہ ہوتا ہے جس میں آپ بیٹھے ہیں، وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے بھولے سبق کو یاد دلائیں اور اپنے چیزوں کو احکامات کو دوبارہ ازبر کریں کہ ہمیں کیا احکامات دیے گئے ہیں اور جہاں جہاں پہ کوتاہیوں اور غلطیاں ہو رہی ہوں ان کوتاہیوں اور غلطیوں کا ادارہ اس کا شدباد کیا جائے جن دوستوں کو. تو جو والدین کا حکم کی بات ہو رہی تھی یہاں پہ، تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اپنی عبادت کا حکم دیا ان کے فوراً بعد مہان بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اس کے سلوک کا حکم دیا ہے. اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت آپ دیکھیں کہ وہ خزاں رب کا اللہ تعبد اللہ ہو وہ والدین احسان، بات پھر وہی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ. اور پھر تیسری مطلب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی اور اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کے بعد جو حکم دیا ہے وہ یہ کہ وہ بھی والدین احسان اور والدین کے ساتھ احسان اس روپ سے پیش آؤ. یہ جو چھوٹے بچے آج ہمارے اپنے والدین سے ہم اپنے بچوں سے شادی ہیں کہ بچے ہمارے حقوق کو پورا نہیں کرتے، ہماری بات کو نہیں سنتے، ہمارے احکامات کی پابندی نہیں کرتے، ہم اپنے اوپر بھی تو نظر ڈالیں کہ ہمارے میں بہت سارے والدین زندہ ہیں، ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ان کو بلاوے ہمارے ساتھ کیا چاہیے یا ان کی کیا تمنا ہے اور کیا خواہشات ہمارے ساتھ ہیں. زیادہ یہ دو جہد عمل ہے جس کی تشریح میں آپ کے سامنے کر دوں گا اور وہ آپ کو بات واضح ہو جائے گی کہ کس سے والدین کے ساتھ تشریح کے لیے بار بار تاکید کی گئی ہے. اور پھر جو سورہ بنی اسرائیل میں بات آئی ہے
وَخَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. بات پھر وہی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ. اور پھر تیسری مرتبہ میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی اور آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کے بعد جو حکم دیا ہے وہ کہ وہ والدین احسان اور والدین کے ساتھ احسان کو تصرف سے پیش آؤ. یہ جو چھوٹے بچے آج ہمارے اپنے والدین سے ہم اپنے بچوں سے شادی کیے کہ بچے ہمارے حقوق کو پورا نہیں کرتے, ہماری بات کو نہیں سنتے, ہمارے احکامات کی پابندی نہیں کرتے, ہم اپنے اوپر بھی تو نظر ڈالیں کہ ہمارے میں بہت سال کے والدین ہوتا ہے, ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں, ان کو برابر ہمارے ساتھ کیا چاہیے یا ان کی کیا تمنا ہے اور کیا خواہشات ہمارے ساتھ ہیں. زیادہ یہ دو جہد عمل ہے جس کی تشریح میں آپ کے سامنے کر دوں گا اور وہ آپ کو بات واضح ہو جائے گی کہ کس سے والدین کے ساتھ تشریح کے لیے بار بار تاکید کی گئی ہے. اور پھر جو سورہ بنی اسرائیل میں بات آئی ہے
وَخَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا كَمَا يَبْلُغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا وَكِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاصْبِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہاں اللہ تعالیٰ نے مزید احکامات کیے اور مزید تشریح کر دی ہے کہ دیکھو والدین کے ساتھ تصرف کا معاملہ یہ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے کہ میں اس سے خاموش بیٹھ جاؤں, یہ میرے بعد جو فرض ہیں والدین کے ساتھ تصرف کا معاملہ ہے. زیادہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ماں جب لوگوں نہ ان نگر کی برائے گا ماں کے لاؤں ماں, اگر تمہاری عمر میں ان دونوں میں سے دونوں یا کوئی ایک کبرا ہے دو ماں کے لاؤ ماں, دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تمہاری زندگی میں تمہارے سامنے زندہ ہو جائیں اور شان رشت کو پہنچ جائیں برادر کی عمر کا سبق طے کر کے تمہارے سامنے آ جائیں تو فلا تقل لهم اف کو اف نہیں کہنا, ان کے ساتھ بد مزاجی اور بے حسنگی نہ کرنا, اف نہ کہنا, فلا تقل لهم اف کبھی بھی اف نہ کہنا, جو بات بھی کہیں ان کو مننا صدسنا اور بڑے پیار محبت سے وکل لهم قولا کریما اور ان کے ساتھ بہت تقریب اور بہت محبت کا معاملہ کرنا. اگر وہ تمہیں غلط بات کے بھی حکم دے رہے ہوں تم بہت حکمت اور دانائی کے ساتھ جی والدہ اور جی حضوری کے ساتھ اور دس بستگی اور بالکل میان روی کے ساتھ ان کے احکامات کو سننا اور ان کے احکامات پر عمل کرنا چاہے وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک. آج بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے دونوں نہیں ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جن کا ایک ہوگا اور ایک نہیں ہوگا. تو جس دوسرے بزرگوں کو آج یہ بھولا سبق ہم یہاں یاد دلانا چاہتے ہیں جمعے کے دن کہ آج جب ہم جب گھر کو جائیں گے تو اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ دوبارہ سرن اور استوار کریں گے اور جو کوتاہیاں اور غلطیاں ہم سے ہوگی اس کو دور کریں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں والدین کے ساتھ سلوک کا حکم کیا ہے اور جو بات قرآن پاک میں وہ فرض کا درجہ رکھی ہے, حکم کا درجہ رکھی ہے اور حکم کی تعمیل جو ہے تعمیل جو ہے ایک بندے کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرے کہ وہ جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں فلا تف الحما اسی ولا تنما وقل الحما غولن کریما وقف الحما جناؤ دلے اور ان کے ساتھ بڑی محبت بڑی رحمت کا معاملہ کرنا اور ساتھ ساتھ دعا بھی سکھا دی والدین کے احسانات کا بوجھ کرا دی. دیکھیے احسانات کا بوجھ نہیں اتارنا, آپ کسی کا قرض واپس کر سکتے, آپ کسی کی چیز مستحج بھی واپس کر سکتے, کسی عمارت کو لوٹا سکتے, لیکن احسان کا بوجھلا نہیں ہو سکتا. اگر کسی نے کسی برے وقت میں میری مدد کی اگر 10 روپے سے تو میں اس کو شاید 100 روپے بھی دے دوں گا, ہو سکتا ہے 1000 بھی واپس کر دوں گا, لیکن وہ اس احسان کا بدلہ ہرگز نہیں دے سکتا جو 10 روپے کی صورت سے احسان کیا تھا. لہٰذا اللہ تعالیٰ جہاں یہ بات کہہ رہا ہے کہ احسان کا تم میرے بہت احسان نہیں سکتے, لہٰذا احسان کا طریقہ ہے شکر کا, جیسے کہ سورۃ لقمان میں آیا ہے تشریح کروں گا. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے والدین کا احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے ایک دعا سکھا دی اللہ تعالیٰ نے کہ کہتے رہا کرو, دعا مانگتے رہا کرو, رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب ان پہ ویسے ہی رحمت کا معاملہ کرتے جیسا کہ بچپن میں میرے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے تھے. اگر ہمارے ساتھ محبت نہیں کر سکتے اور ہمارے ساتھ محبت کا معاملہ پیش نہیں آتا تو ہم یہ جو ہے ایک تنومن جوان نہیں بن سکتے تھے, ایک معاشرے کا عظیم انسان نہیں بن سکتے تھے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا کہ ان کے احسان کا لوٹانے کی جو کرنسی ہے کہ ان کے لیے دعائیں خیر کرتے کہا کرو گے رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب ان کے ساتھ رحمت اور معاملہ کا معاملہ بھرنا جس طرح یہ ہمارے بچپن میں کرتے رہے ہیں. اور پھر اسی بات پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کبوت میں آیت نمبر 8 میں اس کا بیان فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے انسان کو ماں باپ کے ساتھ احترام کرنے کا طریقہ سکھایا اور حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرو, اگر ماں باپ تیرے در پہ ہو جائیں اور کسی کو ہمارے ساتھ شریک ٹھہرانے لگے تو تیرے پاس کوئی دلیل نہیں کہ ان کا ساتھ دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ لیکن ان کا حق والدین ویسے ہی رہے گا, شرک سے اگر تمہیں تب راغب کریں مذہب سے دور لے جانے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں انکار کر دینا, ہم کی بات کو نہیں ماننا ہے. لیکن جو والدین کا رقو میں وہ رقوق سے اپنے غفلتی برتنی، والدین رضی تمہارے پورے مقام رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک، ان کے ساتھ مہربانی، ان کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ اسی طرح جاری اور ساری رہے گا، چاہے مسلم والدین ہو یا غیر مسلم والدین. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل پھر بھی دھیان فرمائی ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء. آج آپ پڑھ دیکھیں گے خطبہ جمعہ میں امام صاحب یہ آخری آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ عدل و احسان کا معاملہ رکھو، اس نے سلوک سے پیش آؤ، بزرو کو بہت عزیز رشتہ داروں کے ساتھ دوسرے سلوک کا معاملہ رکھو. یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی مختلف جگہوں پر دھیان فرمائی ہے. سورہ لقمان آیت نمبر 12-14 میں اللہ تعالیٰ نے بات دھیان فرمائی ہے. سورہ لقمان ایک مختصر سورت ہے اور اس کے اندر معاشرتی احکامات ہیں، اور لقمان کے حوالے سے بہت ساری باتیں اس کے اندر کوٹ کی گئی، جس میں بیٹے کو نصیحت کے طور پہ بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں درج کر کے رہتی دنیا تک ہمیں کو حکم کے طور پہ ہمارے لیے بنا دیا ہے. لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھی اس میں یہ تھا کہ ہم نے لقمان کو دانائی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 12 میں بیان فرمایا کہ ہم نے لقمان کو دانائی عطا فرمائی کہ اللہ کے شکر کرتے رہو، اور جو شکر کرتا ہے تو اللہ وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے، اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کو شکر ادا کرو، لیکن اگر تم شکر کرو گے تو تمہارا شکر تمہارے اپنے لیے. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نعمت دیتا ہے اور تم کہتے ہو شکر ہے میرے مالک، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں مزید نعمتیں عطا کر دیں گے. لیکن شکر کا معاملہ تمہارا اپنا ہے، لیکن اگر تم شکر نہیں کرو گے، کفر کا رویہ رکھو گے، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تم سے بات خود کہہ کے تم کفر کا رویہ کیوں کرتے ہو. تو کافروں کو بھی اور مشرکوں کو بھی اور دیگر مذاہب کو بھی جو اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں ہیں ان کو بھی رزق اسی طرح دیتا ہے جتنا مسلمانوں کو دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں 12 نمبر آیت میں حوالہ دیا ہے کہ لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی وہ اسی بات کی تھی کہ بیٹا شکر ادا کرنا، اس لیے کہ تمہارا شکر تمہارے ہی لیے ہے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ جس کے احسان کو لوٹایا نہیں جا سکتا، زیادہ اس کا مشکور رہا ہے، اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اس کے سامنے بڑی لجاج اور بڑی نرمی کے ساتھ مشہور کیا جاتا ہے. میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ 10 روپے کو آپ آزاد میں ملٹی پلائی کر کے واپس کر دیں، لیکن آپ اس کے شکر کا ادارہ نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ اس کے مشکور رہتے، اس کے احسان کا ادارہ چونکہ نہیں کر پاتے. زیادہ اللہ تعالیٰ نے جتنے احسانات ہمارے اوپر کیے ہیں ہم اسے لوٹا نہیں سکتے کسی صورت میں، چاہے ہم 24 گھنٹے کہ ایک ایک ساتھ ایک ایک لمحے اللہ کی بات کر لیں، چونکہ ہم لوٹا نہیں سکتے، زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہمارے اوپر کہ جتنی بھی نعمتیں میسر آ جائیں یہ سب مالک نے دی اور مالک کی طرف سے ہیں، زیادہ اس کا طریقہ یہ بھی شکر. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو اگلی بات بتائی ہے اور وہی بات بتائی ہے آیت نمبر 14 میں اور 13 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا کسی خدا کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، صرف اس کی بات کریں، اتنا شرک کر لے تو بھی رکھیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے کہ کسی کو اس کی ربوبیت میں شامل کر لے، کسی کو اس کی ربوبیت میں شامل کرنا اس کے ساتھ ہی شریک ٹھہرائیں، جس سے ہم ہی برداشت نہیں کر سکتے کہ میرے اختیارات میں کوئی دوسرا دخل دے سکتے. اللہ رب الحکم العالمین کو بھی گوارا نہیں ہے تو اس کی ذات میں کسی کو شریک ہے. ہم اپنے اختیار سے تجاوز جب کوئی دوسرا کرتا ہے تو ہم اسے روک دیتے ہیں، اسے پکڑ لیتے ہیں. اللہ کو اس سے بات برداشت ہو سکتی ہے کہ اس کے ذات کی ربوبیت میں کسی اور کو شریک ٹھہرائیں. بندے کا کام ہے کہ اسی کو خالق مالک مانے، اسی کو آقا مانے، اسی کو سب کچھ مانے، اسی کو رازق مانے، اور اس کے بے شمار نام ہیں. سورہ شرم اس نے بیان فرمایا کہ مالک بھی ہے، پیدا کرنے والا بھی ہے، سلامتی دینے والا بھی ہے، امن دینے والا بھی ہے، سورت گری کرنے والا بھی ہے، بے شمار نام ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب جو ہے اس کے لیے کہ اس کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں بیان فرمائی ہے کہ وہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے کہا کہ بیٹا کسی کو خدا کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ اللہ کے نزدیک جو ہے شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اور آیت نمبر 14 میں 13 باب میں جو بات بیان فرمائی، اور لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اس کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے، تاکید کی ہے، اس لیے کہ میں اللہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے بعد اگر جو فرائض میں جو سب سے زیادہ ہے ترین لوگ ہیں جن کے حقوق ہو سکتے ہیں تو ماں باپ کی ذات ہے. زیادہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو تاکید کی ہے. کیوں؟ کہ اس کی ماں نے جھٹکے پہ جھٹکا دے کر اس کو پیٹ میں رکھا، اور جھٹکے پہ جھٹکا دے گئی اس کو جنا، اور جھٹکے پہ جھٹکا کھا گئی اسے دودھ چھڑایا، اور ان تمام مدت میں اس کو 30 ماہ لگ گئے. لہذا اے بندو، تم اپنے والدین کا چونکہ حق اتار نہیں سکتے، جتنی صحبتیں اور جتنی تکلیف اس نے تمہارے خاطر رہی ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کہا کہ شکر ادا کرو. اور اللہ تعالیٰ نے تاکید فرما دی ہے کہ ان کے ازالہ، ان کی احسانات کا ازالہ کا طریقہ یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ سلوک سے پیش آؤ. جس طرح بچپن میں تمہیں ان کی ضرورت تھی، اس طرح بڑھاپے میں تمہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے. آج جس دوستوں بزرگوں ایک عجیب ٹرینڈ چل گیا کہ تمہیں دو اولادیں ہیں، دونوں ہی کو امیرکا اور کینیڈا بھیج دیں گے، دونوں ہی گوبار کو تحصیل کر کے باہر بھیج دیا جائے گا اور والدین گھر میں بچوں کی خوشبو کے لیے ہوتے ہیں. پانی پلانے والا کوئی نہیں ہوتا آخری عمر میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بچوں کی تربیت کرو کہ تمہارے لیے کم از کم ہاتھ بہ کے دعا نہ کریں گے رب الرحمٰ کما رب بیان کیے گا. بچوں پہ لکھوں کا خرچ کر لیں اور ان کو اسلامی طریقے تربیت نہ کی تو ہمارے کام نہیں آئے گی. جیسا کہ ہوتا ہے معاشرے میں کہ وہاں سے صرف ایک خط آتا ہے یا صرف ایک ٹیلیفونک میسج آتا ہے یا انٹرنیٹ پہ ایک پیغام آتا ہے کہ جی مصروفیت کی وجہ سے میں شریک نہیں ہو سکتا. یہ کیسی مصروفیت ہے کہ جب بچپن میں والدین کو تمہاری ضرورت تھی تو تم ان کی انگلی پکڑ پکڑ کے چلا کرتے تھے, جب تمہیں اڑائیں ضرورت ہے تو تم کہہ دو کہ مصروفیت ہے. اگر اسلامی طریقے تربیت نہیں ہوگی, بچوں پہ لاکھوں خرچ کریں لیکن پہلے ان کی اسلامی تربیت کر دیں, انہیں بتائیں کہ والدین کے حقوق کیا ہے, پھر آپ لاکھوں خرچ کریں گے تو ریٹرن ملے گا. اگر آپ لاکھوں نہیں خرچ کریں گے تو آپ ایک ایسی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جو آپ کے لیے کسی کام کی نہیں ہے, کیونکہ آپ اپنا پیسہ پانی میں پھینک رہے ہیں. لہٰذا جو والدین اپنے اولادوں کو اعلیٰ تعلیم و تربیت کے دیور چاہ رہا سو پیرا سے کرنا چاہتے ہیں, انہیں ضروری اس بات کی ضرورت اس بات کی کہ اپنے والدین کی اس نے تربیت کرے, اس نے اخلاق کی اور تعلیم دے, اور وہ تعلیم صرف قرآن میں دے سکتا ہے. انہیں بتائیں کہ والدین کے حقوق کیا ہے, پھر اسے آپ کسی بھی یونیورسٹی میں داخلہ دلائیں, کہیں بھی بھیجیں. اگر اچھی اولاد ہوگی, سارے اولاد ہوگی, تو آپ کے لیے دعائیں ہر جگہ آگے آئے گی, ہر لمحے آگے آئے گی. آپ زندہ رہیں گے تو بھی کہے گی رب الرحمٰ کما رب بیان کیے, اور آپ جب دنیا سے رخصت کر جائیں گے تو بھی قبر پہ جا کر آپ کے لیے دعائیں خیر مانگے گی, گھر میں بیٹھ کے آپ کے لیے مقصد کی دعاؤں کی طرفدار رہیں گے. اور جس دوستوں یہ پیسہ اگر ضائع کرنا چاہتے ہیں تو آپ بے شک کر دیں, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس پیسے کرنے میں بدل ملے, ایک انویسٹمنٹ ہو, تو پھر آپ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کریں, اور وہ تعلیم و تربیت سوائے قرآن اور حدیث کی کوئی اور چیز نہیں ہے کہ ان کو حسن اخلاق کی تعلیم دی جائے, انہیں قرآن کی تعلیم دی جائے, انہیں حدیث کے احکامات پڑھا جائیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے والدین کے خبر گیری کر سکیں. اور اس بات پر لگائیں کہا کہ چونکہ تم ان کا حق اٹھا لوٹا نہیں سکتے, لہٰذا جس دوستوں بزرگوں ہم نے ان کو کہا کہ ان کے ساتھ خود سے سلوک کرو یا پیش کریں. بے شمار حدیث ہیں, آج بے شمار موضوعات ہو سکتے تھے, اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں آپ ان موضوعات پہ گفتگو کروں جو ہمارے دل پہ تازہ زخم کی صورت میں موجود ہے. چونکہ ہم معاشرے کے افراد ہیں, معاشرہ انسانوں کی ہے, ایک دوسرے کے غم اور ایک دوسرے کی تکلیف معاشرے کا حصہ ہوتی ہے. جو کل غم ہمیں اور آپ کو لگا ہے وہ بابری مسجد کا عظیم نقصان, وہ ایسا دردناک اندوناک سانحہ کہ جب آج 1992 میں بابری مسجد شہید کی تھی تو ہم اس میں بھی بے دست وفات تھے, اور اب جب بابری مسجد کا فیصلہ آ گیا ہے تو ہم نے اب بھی اپنے آپ کو کم مائیں گئی, اور احساس سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم کر بھی نہیں سکتے. اس لیے کہ جب ہم اپنی مساجد پر خود حملے کریں گے, وہ چاہے لال مسجد اس کا نام ہو یا پیلی مسجد اس کا نام ہو, اور وہاں پہ پڑھنے والے بچوں کو صرف اپنے مفاد کے خاطر اور دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ آج یہ ڈیووٹیڈ سروینٹ, تو پھر ہم بابری مسجد کے لحاظ پہ آواز اٹھا کے سن سکتے ہیں. یہ دکھ ہمیں بھی لگا اور آپ کو بھی لگا. یہ ڈرون حملے جو ہمارے ہو رہے ہیں, آج قوم شرافہ احتجاج ہے اس کے اوپر. بابری مسجد کے معاملے میں ہمیں شرافہ احتجاج ہونا چاہیے, لیکن ہم شرمسار ہیں کہ ہم ہوں گے کیسے. اس لیے کہ وہ تو فوراً ہمیں یہ کہیں گے کہ جی لال مسجد کو آپ بھول گئے. عزیز دوستو, ہم نہ لال مسجد بھولے ہیں نہ بابری مسجد بھولے, ہم قرآن کی تعلیمات کو بھول گئے, احکامات کو بھول گئے, جدوجہد کے طریقوں کو بھول گئے, اور جہاد کو بالکل اپنے سینوں سے اپنے ذہنوں سے نکال دیا. لہٰذا آج دشمن ہمارے اوپر حاوی ہوتا چلا جا رہا ہے. اب کبھی کوئی کال کی آواز آئے گی تو بات آتی ہے کہ فلاں فرقے نے کیا, فلاں سیاسی جماعت نے کیا, اس طرح سے میں اتنے شریک نہیں ہوں. لیکن من حیث القوم یہ جان لینا چاہیے کہ مساجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں, لہٰذا اس کی حفاظت بھی ضروری ہے. اور اگر پورے روئے زمین پہ کوئی ایک مسجد بھی مندر یا گرجا بن جائے تو یہ ہمیں برداشت نہیں ہے, اس کے لیے آواز اٹھانا چاہیے. اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی طاقت اور کوئی نہ کوئی حیثیت دی ہے, اس حیثیت اور طاقت کے اندر انسان کو اس کے لیے آواز بلند کرنا چاہیے. جو ہماری تعلیمیت کے خلاف ڈرون حملے ہو رہے ہیں خود ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے, تو عزیز دوستوں بزرگوں اس کے لیے بھی آواز اٹھانا چاہیے کہ بے گناہوں کا خون یہ ہمارے گردنوں پہ ہے, اس کا پوچھا جائے گا ہم سے. لہٰذا ہم جس حیثیت میں بھی اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. آج یہ ہمیں احتجاج بھی ہے, اور بہت بے شمار تنظیموں اور لوگوں نے اس احتجاج کا طریقہ بھی کیا ہے. آپ بھی جس حیثیت میں جہاں شریک ہو سکتے ہوں اور جس حیثیت میں آواز بلند کر سکتے ہوں, آپ اس حیثیت میں اپنی آواز کو ضرور اٹھائیں. اس لیے کہ آواز شور پیدا کرتی ہے, کسی کی دبی ہوئی آواز چیز نہیں بن سکتی, لیکن کئی لوگوں کی دبی ہوئی آواز ایک چیز اور ایک پکار بھی بن سکتی ہے. لہٰذا ہماری دبی ہوئی چیزوں کو نکلنا چاہیے, اور بطور احتجاج ہم اپنے ہر وہ طریقہ سائنٹیفک استعمال کرنا چاہیے کہ یہ ہندوؤں کو اور یہ یہود نصارہ کو یہ پیغام پہنچ جائے کہ مسلمان زندہ ہیں اور وہ اپنے دین کے خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. عزیز دوستو, یہ برسویل تذکرہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا تھا. جتنے بھی احکامات میں نے آپ کو والدین کے ساتھ اس سلوک کے طور پہ بتائیں, اس کو حدیث کی روشنی میں بھی دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احکامات کیے. اس لیے کہ اللہ کے احکامات کو رسول کے احکامات کے ساتھ جب ہم کہتے ہیں کہ اطیع اللہ واطیع الرسول, تو رسول کے احکامات کے ساتھ ملا کر دیکھنا چاہیے, اور آپ کو کہیں بھی کنٹراڈکشن نہیں ملے گی, کہیں بھی آپ کو کنٹراڈکشن نہیں ملے گی. میں مختصر آپ کے سامنے والے حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے, اسے کہ ٹائم کم ہے. حضرت ابو اباما فرماتے ہیں, میں تفصیل میں اپنی زیادہ سی حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں. حضرت ابو اباما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ماں باپ کی اولاد پر کیا حق ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے ہی جواب دیا کہ ماں باپ ہی تیری جنت ہیں اور ماں باپ ہی تیری دولت ہیں. اگر تو تم چاہتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے تو دنیا میں ان کی خدمت کر, ان کی دیکھ بھال کر, ان کی خبر گیری کر, ان کے سر دبا, ان کے پیر دبا, ان کے تمام جو ان کے احسانات ہیں اس کا بدلہ دلانے کے لیے جتنا بھی اس سے سلوک تو کر سکتا ہے ان کے ساتھ کر اگر چاہتا ہے. اور اگر تو چاہتا ہے کہ ماں باپ سے روگردانی کر کے, ان کی سرکشی کر کے, ان کی نافرمانی کر کے تجھے جنت مل جائے گی, تو سمجھ لے کہ نہیں, ماں باپ پھر تیری دولت. ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اس کی روایت حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ کی خوشنودی اگر چاہتے ہو تو والد کی خوشنودی کرو, والد کو رضامند کرو. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ والدہ کا حق زیادہ ہے, والد کی ذکر نہیں ہوا, لیکن اللہ کے نبی نے بات بھی بتا دی کہ والد کا بھی حق ہے. اللہ کی ناراضگی میں, والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے, والد کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے. تو جن کے والد زندہ ہیں وہ اپنے والد کو راضی کریں, ان کے صحت و ان کے پیسے, ان کے احکامات, ان کا حکم مانیں اور ان کے احکامات کی بجاوری کریں. اور جن کے والدین زندہ ہوں تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہی والد رہتا ہے نا. اور جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو جائے اور اس کے رزق میں کشادگی ہو جائے, تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اس میں سلوک سے پیش آئے. آج سب کے گھروں میں بے برکتی ہے, جو 1000 کما رہا ہے وہ بھی اور جو 50,000 کما رہا ہے وہ بھی, کہ گھر میں دولت موجود ہے والدین کی صورت میں, خدمت نہیں کرتے تو دعا کیا نکلے گی؟ دعا نہیں ہوگی تو دعا پوری کیسے ہوگی؟ تو والدین کی خدمت کرو گے تو دعائیں دیں گے, اور اللہ تعالیٰ والدین کی دعاؤں کو سنتا ہے اولاد کے حق میں. لہٰذا اگر چاہتے ہو کہ خوشحالی ہو جائے, تنگ دستی ختم ہو جائے, صحت اور تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں, تو پھر چاہیے کہ والدین کے ساتھ جو ہے اس میں سلوک سے پیش آؤ اور ان کے ساتھ بھلائی کرو, اصلاح رحمی کرو. اور اگر چاہتے ہو کہ عمر دراز ہو جائے تو پھر ضروری ہے کہ والدین کے ساتھ. اور پھر ایک حدیث میں اور آتا ہے روایتوں میں کہ نبی صاحب نے فرمایا کہ ذلیل ہو گیا وہ شخص, پھر فرمایا کہ ذلیل ہو گیا وہ شخص, پھر فرمایا کہ ذلیل ہو گیا وہ شخص. صحابہ کرام ہر بات سے بڑے حیرانی سے پوچھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بات کیوں کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ذلیل ہو گیا, پھر ذلیل ہو گیا, پھر ذلیل ہو گیا, جس نے والدین کو پایا بڑھاپے میں ایک کو یا دونوں کو اور ان کی خدمت نہیں کی, پھر ذلیل ہو گیا. دنیا بھی گئی اور آخرت بھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے بار بار کہہ رہے کہ ذلیل ہو گیا, پھر ذلیل ہو گیا, پھر ذلیل ہو گیا, جس نے والدین کو بڑھاپے میں پایا دونوں کو اور یا ایک کو. وہی بات جو سورہ بنی اسرائیل میں نے آپ کو بیان فرمائی, اللہ کے نبی اس کی خوشی فرما رہا ہے کہ دونوں یا دونوں میں سے ایک اگر اس نے خدمت نہیں کی تو ذلیل ہو گیا, پھر ذلیل ہو گیا, پھر ذلیل ہو گیا. اور حضرت ابو ہریرہ نے ایک بار ان کی طرف سے ایک روایت منسوب ہے کہ انہوں نے دو آدمیوں کو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے, تو جو جوان تنومن قسم کا آدمی تھا وہ پہلے تشریف بیٹھ گیا, تو ابو ہریرہ فرماتے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرے والد ہیں. کہا کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ والد اگر تمہارے ہیں تو ان کا نام کبھی نہیں لینا بلا ضرورت, اور جب بھی ان کا نام لینا بڑے حسن سلوک سے, بڑی تکلیف اور بڑے ادب کے ساتھ, اور بلا وجہ والد کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب تک یہ تمہارے ساتھ چل رہے ہو تو ان کے قدم سے تمہارا قدم آگے نہیں جائے, یہ والد کا حق ہے کہ اولاد ایک قدم پیچھے وہ آگے نہ ہو, پیش قدمی نہ کرے. اور تیسری بات جو ہے ابو ہریرہ نے بتائی وہ یہ بتائی کہ جب تک یہ محفل میں بیٹھ نہ جائے تمہارا حق نہیں ہے کہ تم بیٹھے, اگر والد محفل میں کھڑا ہے تمہیں بھی کھڑا رہنا پڑے گا, وہ محفل میں بیٹھ جائے تو پھر تمہیں جگہ ملے گی. اس سے پہلے یہ ہے خوب والدین کے دوستو بزرگوں. اور ایک حدیث میں اور بھی آتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا تھا سورہ عنکبوت کا, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات کی تشریح کر دی ہے کہ ماں باپ اگر غیر مسلم ہو تب بھی ان کے ساتھ اس میں سلوک کیا جائے گا, ان کے ادب و احترام کا خیال رکھا جائے گا اور ان کی خدمت برابر کرتے رہنا پڑے گا. لیکن اگر وہ شرک کی طرف برائے, اللہ تعالیٰ کی طرف دین بیدار کریں تمہیں, تو پھر تمہیں ان کے احکامات ماننے کا حکم نہیں ہے. لیکن ان کا اس میں سلوک کا درجہ وہی ہے, ان کے ساتھ وہی طریقہ وہی رویہ رکھنا ہے جو قرآن پاک میں ملتا ہے. عزیز دوستو بزرگوں, مختصر وقت میں مختصر گفتگو ہو سکتی تھی اشارے کے طور پر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. آج ہمارے گھروں کی پریشانی کا سبب یہی ہے کہ گھر میں دولت ہے, اگر آپ روپیہ پیسہ سمجھتے ہیں دولت تو یہ تو ختم ہو جانے والی چیز ہے, لیکن والدین کے اس کے ساتھ اس نے سوکھ جو ہے یہ سرمایہ زندگی بھی اور سرمایہ آخرت بھی ہے. لہٰذا ہمارے گھر میں دولت موجود ہے, خدمت نہیں کرتے کبھی کہیں بیوی کے کہنے میں, کبھی خاندان کے دیگر لوگوں کے کہنے میں, کہیں اپنے اولادوں کی باتوں میں آ کر والدین سے دور ہو جاتے ہیں. لہٰذا جن کا ایک ہے یا دونوں, اور جن کے دونوں نہیں ہیں دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ طریقہ کہ جن کے ایک ہیں وہ اس کی خدمت کر لے, جن کے دونوں ہیں دونوں کی خدمت کر لے. اور اب مجھے احساس ہے محروم ہو گیا کہ میرے والدین تو نہیں ہے اور یہ حکم مجھے بڑے بعد میں ملا, تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں جب بھی رب ماں کما دیا اے میرے رب ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دیا. اور دعا جب دل سے مانگی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے, لہٰذا ان کی مغفرت کی دعا ہی صدقہ جاریہ ہے. اپنے والدین کے ساتھ وہ کام جب میں ان کی خدمت نہیں کر سکتا, وہ ہم سے بچھڑ چکے, لہٰذا ان کے لیے صدقہ جاریہ کرنا, ان کے نام پر زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنا, خود اپنے اندر وہ کوالٹی پیدا کرنا کہ میں ان کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جاؤں, میرا ہر عمل ان کے لیے دعا بن جائے, میری نیکی کی وجہ سے لوگ میرے والدین کو دعا دیں, میرے چلت پھرت اور میرے اچھے انسان ہونے کی وجہ سے لوگ میرے والدین کو دعا دیں. خود آپ اپنی زندگی کو صدقہ جاریہ بنا لیں, اور اس صدقہ جاریہ اس صورت میں بن سکتا ہے کہ آپ اپنے اندر سے برائیوں کو ختم کر دیں, مارکیٹ کے کاموں کو ختم کر دیں, لوگوں کو کے ساتھ اس شروع کا محبت کا معاملہ پیش کریں, اور ہمیں کیسے اچھے انسان بن جائیں کہ جب لوگ میری تعریف کریں تو میری والدین کی بھی تعریف کریں, اس کے نتیجے میں میری تعریف ان کے لیے دعا بن جائے گی. عزیز دل چھوڑ لوگوں کو یہ وہ طریقہ کار ہے, جن کے بچھڑ چکے اس پہ عمل کر کے اپنی غلطی کا اظہار کر سکتے ہیں, اور جن کے موجود ہیں وہ آج جمعے کی نماز کے بعد ہی جا کر اپنے والدین کے ساتھ اپنے پیر ماضی کے معاملات کے سلسلے کا اہتمام کریں, اور آئندہ کے تعلقات کی استواری کا اہتمام کریں. یہی بات قرآن پاک کا منشا بھی اور مطلوب بھی ہے, اور قرآن پاک ہمیں دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہم اس کے احکامات کی پابندی کریں, اور اس کے جتنے بھی احکامات ہمارے فرض عین کا درجہ رکھتے ہیں. اور میں نے والدین کے اوپر ایک نہیں آپ کو پانچ سات آیتیں سنا دی, اور بھی سنا سکتا تھا, کوڈ کر سکتا تھا, یہ شمار حدیثیں بھی آپ کے سامنے بتا دی, لیکن وقت کی تنگی کی جاتی ہے. لیکن یہ جانتے ہوئے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں جانتے ہیں اور ان کو سب کچھ معلوم ہے, صرف تذکیر کے طور پہ میں نے یہ باتیں آپ کو بتائیں, لہٰذا ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ان کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اس سوکھ سے پیش کریں, اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا لے, تاکہ ہم جب بھی اچھے کام کریں تو لوگ اس کام کے نتیجے میں ہمیں بھی دعا دیں اور ان کو بھی دعا دیں. اس طریقے سے ہماری اس غلطی کا اظہارہ ہو جائے گا کہ ہم اپنے والدین کے سلسلے میں کوتاہی کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کام ہی اور ناصر ہو, اور ہم سب کو قرآن پڑھنے اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے چھوڑے گئے کو زیادہ سمجھے گا, اور قرآن پاک اس لیے آیا کہ ہم اس کا مطالعہ کریں, جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے تو بات خود بخود واضح ہوتی چلی جائے گی, پھر ہمارا آپ کو تھوڑا سا بیان جو ہے بہت زیادہ لگے گا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اسی سے ہمارے جو ہے دنیا اور آخرت دونوں سے ہو سکتی ہے. اور خود بنانا